من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات حضرات محترم قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کے سلسلے میں کچھ معروضات اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کل شب میں جنرل سلیم حیدر سے جو ملاقات ہوئی اس کی وضاحت میں نے ریڈیا سوسائٹی کی امام بارگاہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں پیش کی آج ایک انتہائی نمائندہ وقت وزیر اعلیٰ سے ملا جس میں حضرت علامہ عباس کمیلی حضرت علامہ عرفان حیدر عابدی حضرت مولانا مرزا یوسف حسین صاحب حضرت مولانا محمد حسن صحبی صاحب حضرت مولانا ابو علی شاہ صاحب اور دیگر اکابر نے شرکت کی ایک کثیر رکنی وقت وزیر اعلیٰ سے ملا اور اس وقت نے آ کر وقت کے چند اراکین میں آ کر مجھے بتلایا کہ وزیر اعلیٰ نے آپ کے سارے مطالبات پورے کیے وزیر اعلیٰ نے آپ کے سارے مطالبات پورے کیے بھائی ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے عادی نہیں ہیں لیکن یہ بھی کان کے کھول کے سن لو کہ ہم جھوٹے وعدے سننے کے بھی عادی نہیں ہیں لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا جو سچ بات ہے وہ کہنی چاہیے ہم نے یہ دیکھا کہ فوج کی تعداد سڑکوں میں بڑھا دی گئی ہم نے یہ دیکھا کہ چوکیاں قائم کی جا رہی ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ رات میں چیکنگ بڑھا دی گئی ہے تو اب میرا کوئی مطلب سننے والا اگر تاخیر سے رات کو جا رہا ہے اور چیکنگ ہو رہی ہو تو پریشان نہ ہو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہو رہی ہے بھائی ہلتی ہوئی کرسی تو حسین کے دامن کو تھام لے ہم وزیر اعلیٰ کے شروع بلا رہے اور کل رات میں ایم کیو ایم کے انتہائی ذمہ دار لوگوں نے ہمارے شہید ہونے والوں کی تعزیت کی وقت کے بعد آئے ہم ان کے بھی شروع بلا رہے بھائی یہ ممبر کوئی سیاسی اسٹیج نہیں ہے یہ ممبر کوئی سیاسی اسٹیج نہیں ہے یہ ممبر بھی غیر سیاسی ہے ہم بھی غیر سیاسی ہیں ہم ہر ایک کے دوست ہیں ہماری کسی دشمنی نہیں ہے لیکن کان کھول کے سن لو کہ جو حسین کا دشمن ہے قیامت تک ان کی دشمنی رکھیں گے آپ گواہ ہیں کوئی ملت اسلامیہ گواہ ہے کیا ہم نے ملت اسلامیہ کو فرقوں میں تقسیم کیا نہیں نہ کیا ہے نہ کریں گے دیوبندی ہمارا بھائی ہے
کرتے ہیں. ہمارے نبی تقسیم دیے گئے کہ کون آل محمد کا دوست ہے, کون آل محمد کا دشمن ہے. تو آل محمد کا دشمن ہے, ہم اس کے دشمن ہیں, اور ہم اس دشمنی کو قیامت تک باقی رکھیں گے. اگر ہمیں قاتل کی درد ہو تو اس دشمنی کے بعد نہیں آئیں گے. صرف آپ جانا ہے دین و شریعت کی اپنی تعبیر, دین و شریعت کی اپنی تعبیر. کل میں فقط اتنا ہی توج کر سکا تھا کہ عقائد کو عقل سے مانو, عقائد کو عقل سے مانو, شریعت کو پہنگی سے مانو. عقائد دین عقل ہے, شریعت دین اتباع ہے. آسانی سے سنتے جانا, اس لیے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے موضوع کو جسٹیفائی کروں. کل اس مسئلے کی, اس مرحلے کی آخری تعبیر ہوگی اور اختتامی عرض کروں گا, لیکن آج جہاں تک بھی پہنچ سکتا ہوں وہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. بھائی عقیدے میں عقل استعمال کرو, خدا ہے نہیں ہے, ہے ایک ہے ایک سے زیادہ ہے, یہ واقعی رسول ہے یا نہیں ہے, یہ امام ہے یا نہیں ہے, عقیدے میں عقل استعمال کرو. آپ نماز تین جگہ کیوں دو کیوں نہیں استعمال کرو, عقل استعمال نہ کرو. جب قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا, بھائی چیلنج کر دو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے, بحث کرو. لیکن جب ثابت ہو جائے کہ ہے تو پھر قرآن کہے کہ جو صبح کی تین جگہ مغرب کی اس پہ عمل کرو. بات تو معلوم ہوئی نا. تو عقیدے میں عقل استعمال کرنی ہے, شریعت میں اتباع کرنا ہے. آرام سے سنتے جانا. بھائی دیکھو اللہ نے کیا بے نظیر ہوا سے خمسا دیے, آنکھ دیکھتی ہے, زبان چکھتی ہے, ہاتھ چھوتے ہیں, مس کرتے ہیں. اب دیکھنا ان کے کردار کو پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں تک. آنکھ لال کو لال دیکھتی ہے, پیلے کو پیلا دیکھتی ہے, نیلے کو نیلا دیکھتی ہے, سفید کو سفید دیکھتی ہے, کالے کو کالا دیکھتی ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ چیز سفید ہو آنکھ اسے کالا دیکھ لے؟ نہیں ہوا نا. یا چیز نیلی ہو آنکھ اسے پیلا دیکھ لے؟ ایسا نہیں ہوتا نا. اچھا زبان گرم کو چکھے گرم محسوس کرے, ٹھنڈی چیز کو چکھے ٹھنڈک محسوس کرے. کتنا عجیب وغیرہ مرانا ہے. زبان کڑوی چیز کو چکھے کڑواہٹ محسوس ہو, زبان میٹھی چیز کو چکھے مٹھاس محسوس ہو. تو اللہ نے جس چیز کے لیے خلق کیا تھا, ہے نا, جس چیز کو جس مصرف کے لیے خلق کیا تھا, وہ چیز اس مصرف کو انجام دے رہی ہے. بھائی باتیں تو بہت رہی نا. ہاتھ پتھر اٹھا لے, ہاتھ کتاب اٹھا لے, ہاتھ کسی کو تھام کر کسی مندر تک پہنچا دے, تو ہاتھ اپنا کام کر رہا ہے. توجہ رکھنا. تو اب یہ اللہ کا کمال ہے کہ آنکھ وہی دیکھتی ہے جو اللہ دکھلانا چاہتا ہے نا, زبان وہی چکھتی ہے جو اللہ چکھوانا چاہتا ہے, ہاتھ وہی کرتا ہے جو اللہ کروانا چاہتا ہے. یہ ایک حد تھی حواس خمسہ کی, اور اب وہی آنکھ جب تمہارے کنٹرول میں آئی تو کبھی محرم کو دیکھے کبھی نہ محرم کو دیکھے. فرق سمجھ میں آ گیا, فرق سمجھ میں آ گیا. بھائی آنکھ کتنی بہتر آئی, کتنی بہتر آئی تھی, لیکن جب تمہارے کنٹرول میں آ گئی تو وہی آنکھ کبھی حلال دیکھے کبھی حرام دیکھے, زبان کبھی پاک چکھے کبھی نجی چکھے, ہاتھ کبھی مظلوم کی مدد کرے کبھی مظلوم کے اوپر اٹھ جائے. تو اب حواس کا کردار مشکوک ہو گیا نا. اب میں بہت سمجھ رہا, اس لیے بہت آگے جا رہا ہوں میں, اور میں وہی لے جانے کے لیے یہ ساری تمہید ہے جو مندر آج مہیل ہے. تو زبان پاک بھی چکھے نجی سے چکھے, حلال بھی کھائے حرام بھی کھائے, منہ آنکھ حلال بھی دیکھے حرام بھی دیکھے, ہاتھ ظالم کی مدد کرے مظلوم کی مدد کرے. تو اب یہ کیسے پتا چلے؟ پتا چلے کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, یہیں سے عقل کا کردار سامنے آیا. سنتے جاؤ, اب حواس خمسہ تو پھر ہو گئے نا, کبھی غلط کرتے ہیں کبھی صحیح کرتے ہیں. اب یہیں سے عقل کا کردار آیا کہ بھائی عقل سے فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن کیا دنیا کے دو عقل مندوں میں کو آپ میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں جو مکمل متفق ہو؟ دنیا کے دو عقل مند بھی آپ کو نہیں ملیں گے جن کے اندر مکمل اتفاق ہو, کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا. ہوگا نا بھائی. ایسا ایسا کوئی کوئی گھرانہ دکھلا دو جہاں باپ بیٹے ایک رائے پہ ہوں. بہت توجہ رہے, کوئی یہ گھرانہ دکھلا دو جہاں بھائی بھائی اختلاف نہ رکھتے ہوں. کوئی گھرانہ دکھلا دو جہاں شوہر اور زوجہ کے درمیان اختلاف نہ ہو. کوئی ایسا معاشرہ دکھلا دو جہاں دو عقل مند ہو اور دونوں میں اختلاف نہ ہو. تو اختلاف کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس میں موجود نہ ہو. اور اب یاروں نے پیغمبر کی حدیث نقل کی, اختلاف و امت رحمت. امت کا اختلاف رحمت ہے, رحمت کی ضد ہے عذاب, عذاب کی ضد ہے رحمت. تو کیا کہا کہ امت کا اختلاف رحمت ہے. بھئی اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو امت کا اجماع بہت سیدھی اور آسان باتیں کراؤ اور موضوع کو سبب کرنا ہے. بھئی اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو امت کا اجماع عذاب ہو جائے گا. بھئی میری بات سنو, اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو کل ایک ہی فقہ کو آنے چکے رہے ہو. یہ فقہ بھی آئے تو فقہ بھی آئے, ہر فقہ کو آنے دو, پھر کسی فقہ کو رکو نہیں. تو اب کوئی سے دو فلسفی ایسے نہیں ملیں گے جن میں اختلاف نہ ہو, کوئی سے دو منطقی ایسے نہیں ملیں گے جن میں اختلاف نہ ہو, کوئی سے دو ماہرین معاشیات ایسا نہیں ملیں گے. کوئی ذمہ داری سے رکاوٹ کرواؤ. اور یہ وہ بات ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میرا ایک ایک مطلب سننے والا جانتا ہے, کوئی سے دو ایسے نہیں ملیں گے جن کا سیاست میں اختلاف نہ ہو, کوئی سے ایسے دو فقہا نہیں ملیں گے جن کا فقہ میں اختلاف نہ ہو, کوئی سے ایسے دو محدث نہیں ملیں گے جن کا حدیث میں اختلاف نہ ہو. تو اختلاف تو ہے نا بھائی, جانا ہے آگے, سنتے جاؤ. اختلاف تو ہے, امت میں اختلاف ہے. اب بتا لو بھائی, کوئی سے دو بھائی بتاؤ جن کوئی اختلاف نہ ہو. پہلے بھائی دنیا کے حابیل اور قابیل, اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ پہلے بھائی دنیا کے حابیل اور قابیل, اختلاف ہوا یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ ہے, باپ بیٹے دکھلا دو. نبیوں کے گھرانے میں دکھلا دو. نوح کا گھرانہ کیا نبوت کا گھرانہ نہیں ہے؟ نوح کا بیٹا اختلاف ہے نہیں ہے. اب شوہر اور زوجہ, نوح کی بیوی, لوط کی بیوی. تو اب ایسے کہاں تلاش کریں؟ اب آگے کا بات وہاں جہاں آج بات کو لانا تھا کہ بھائی حضرت اختلاف, نبی کی بیوی بنتی نہیں ہے. نبی کے دو بیٹے سگے بھائی ہیں, بنتی نہیں ہے. نبی کا بیٹا بنتی نہیں ہے. تو اب ایسے کہاں تلاش کریں کہ جو پہلا کہے وہی آخری بھی کہے؟ اب ایسے کہاں تلاش کریں, جملہ سننا, اب ایسے کہاں تلاش کریں کہ جو پہلا کہے وہ آخری کہے؟ بھائی اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا, اب جملہ سنو اور اس جملے کی قدر کرنا, اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا تو میرا رسول اپنی زلفیں دونوں کے ہاتھ میں نہ دے دیتا. اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا تو محمد رسول اللہ دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں زلفیں نہ دے دیتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دہلی پہ موڑے دوسرا بھائی پہ موڑے تو رسالت کی لیے کرن مڑے گی. تو رسول دیکھ رہا تھا کہ ایسے کندھے میں بیٹھے جن کی صورت ہے, جن کی سیرت ہے, جن کا لہجہ ہے, جن کا کردار ہے, جن کی مختار ہے. ایک ہی گھرانہ تو ملا, بس ایک ہی گھرانہ تو ملا جس میں اختلاف نہیں ہے. بہت آرام سے آگے بڑھ رہا ہوں اور سنتے جاؤ کہ مجھے کہنا کیا ہے. بس ایک گھرانہ ملا, ایک, جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں روایت سننا اور اس روایت کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھے گا. میرے چھٹے امام نے کہا, حدیث و جدی حدیث الحسین, حدیث الحسین حدیث الحسن, حدیث الحسن حدیث علی, حدیث علی حدیث رسول اللہ, حدیث رسول اللہ عن جبرائیل علی اللہ علی الکرم علی اللہ. سننا, میرے امام نے کیا کہا؟ کہنے لگے, میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے, میرے باپ کی حدیث میرے دادا سید سجاد کی حدیث ہے, میرے دادا کی حدیث حسین کی حدیث ہے, حسین کی حدیث حسن کی حدیث ہے, حسن کی حدیث علی کی حدیث ہے، علی کی حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ نے جبریل سے سنا، جبریل نے لو سے سنا، لو نے قلم سے سنا، قلم نے اللہ کا سنا، اس پورے سلسلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بتلانا یہ تھا کہ تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں، اس کے بنائے ہوئے اور ہیں۔
بڑا نازک مرحلہ ہے۔ وہ روایت بھی میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگی، اور اسے حوالے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، سرسری گزر رہا ہوں۔ جب علی جبل موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کا جلوس، جیسے توس تشریف آئے ہیں نا، اس وقت کی بات ہے، نیشاپور کے، جب امام کا جلوس نیشاپور کے بھرے ہوئے بازار میں پہنچا تو 1,25,000 افراد سے زیادہ موجود تھے، اور سب نے یہ خواہش تھی کہ فرزند رسول، آج ہم رسول کا لہجہ سننا چاہتے ہیں، آج ہم رسول کی صورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مان نہیں رہے تھے، لیکن جان رہے تھے کہ لہجہ بھی رسول کا ہے، صورت بھی رسول کی ہے۔ آٹھواں امام تو نہیں مانا، لیکن یہ کہہ دیا کہ لہجہ بھی رسول کا ہے، صورت بھی رسول کی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے پردے میں بھی کو کے اپنی صورت دکھلائی، صورت دکھلائی، اور اس کے بعد روایت پڑھی، اور وہ روایت یہی ہے کہ میں روایت کرتا ہوں اپنے پاس سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، سارے ائمہ کے سامنے ہے، وہ روایت کرتے ہیں علی سے، علی روایت کرتے ہیں رسول سے، رسول نے سنا جبریل سے، جبریل نے لیا لو سے، لو پر لکھا قلم نے، قلم کو کہا اللہ نے۔ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، سنا، میرے ہاتھ میں امام نے یہ سلسلہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ کیا کہا تھا اللہ نے؟ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن امین عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ سن لیا نا کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ قلعہ توحید ہے، جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ سواری ذرا سی آگے بڑھی، پھر میرے امام نے پردے محبیل کو اٹھایا، اور پھر اپنی صورت باہر نکالی، اور اس کے بعد پکار کے کہنے لگے ولیکن بے شرطے ہاں مشروع گیا، لیکن یہ تنہا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، جب تک ایک شرط نہ ہو، جب تک کچھ اور شرطیں نہ ہو، ایک شرط نبوت، کچھ اور شرط امامت۔ کل ہم طے کریں گے کہ توحید کی شرط نبوت ہے، نبوت کی شرط امامت ہے، لیکن آج بات کو اتباع تک کہنا ہے، اس لیے بہت آہستہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ اتنی بڑی شخصیت ہے عالم اسلام کی کہ ان کی حدیث کی کتاب مسند احمد ابن حنبل مارکت العلیٰ کتاب ہے، حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں شامل ہے، اور خود امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مکتب فقہی کے بانی ہے، ان کی اپنی ایک فقہ ہے، دنیا میں ان کے فالوورس پائے جاتے ہیں، بڑی جرین قدر شخصیت ہے۔ انہوں نے اس روایت کو لکھنے کے بعد لکھا، علی رضا ہے نا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، محمد باقر، زین العابدین، حسین، حسن، علی، رسول اللہ، یہی تو ہے نا سلسلہ سنا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہے سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی لڑیاں ہیں۔ کتنا خوبصورت اعتراف کیا ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، کہنے لگے یہ سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی لڑیاں ہیں۔ اور جملہ سنو گے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی اسے سونے کے پانی سے لکھوا کر اپنی قبر میں لے جائے، اپنی قبر میں لے جائے، تو مجھے یقین ہے کہ منکر نکیر پوچھیں گے نہیں۔ احمد ابن حنبل کا قول ابھی ختم نہیں ہوا، میں جملہ تو آبادیاں کرنے جا رہا ہوں، اگر لکھوا کے رکھ دیا جائے، بادشاہ اپنے خزانوں میں سونے کے پانی سے لکھوا کے رکھے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان اگر لکھوا کے قبر میں لے جائے تو منکر نکیر سوال بھی کریں گے، اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ تھا امام احمد ابن حنبل نے، بھائی قبر کرو مسلمان علماء کی، اور دیکھو کہ کتنے اچھے اعتقاد والے تھے۔ پر یہ نا، امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ بھائی یہ معصوموں کا سلسلہ ہے، سننا، یہ سلسلہ معصوموں کا سلسلہ ہے، اگر یہ سلسلہ پڑھ کر کسی دیوانے پہ پھونک دیا جائے تو بعید نہیں ہے کہ اسے شفا مل جائے۔ بھائی یہ نام ایسے ہے، یہ نام ایسے ہے کہ اگر دیوانوں پہ پھونک دیا جائے تو دیوانے عقل مند بن جائے، تو جن کے نام عقل مند بنا دے ان میں نہ نسیان ہو سکتا ہے نہ ہدیان ہو سکتا ہے۔ اب توجہ ہے، جب جانا آگے تب ایک خاندان ملا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کل ایک خاندان ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اب تمہارا حق ہے کہ اس خاندان کا اتباع کرو۔ بھائی میں نے کہہ دیا نا، نہیں جانا آگے ہے، اور اگر میں دلیل نہ دوں تو میری بات نہ ماننا،
اگر دلیل دے دوں میری بات مان لینا. اب میں کہہ رہا ہوں عوام مجتہد کا اتباع کریں, اسلام کی نہیں اتباع ہے, عوام مجتہد کا اتباع کریں, مجتہد امام کا اتباع کرے, امام رسول کا اتباع کرے, رسول پہیے راہی کا اتباع کرے. دیکھ رہے ہو نا, یعنی ہمارے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی خلا آ گیا ہو. ہمارے عقیدے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی خلا آ گیا ہو. عوام مجتہد کا اتباع کرے, مجتہد امام کا اتباع کرے, امام رسول کا اتباع کرے, رسول بھائی لائی کا اتباع کرے. اگر یقین نہ ہو تو چلو قرآن کی طرف. اب ہم جا رہے ہیں قرآن کی طرف, اور آرام سے سنتے رہنا. اسے کہ میں نے آج کہنا کہ میرے موضوع کی مجبوری ہے کہ مجھے کچھ مسائل آج حل کر دینے ہیں تاکہ کل اختتامی بات کر سکوں. ان سورہ یونس دسواں سورہ قرآن مجید کا, ان الذین لا یرجون لقاءنا. دیکھو یہ جو مشرک ہیں, نہیں مشرک نہیں, یہ جو کافر ہیں, نہیں کافر نہیں, وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے کچھ ہوں گے جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے ہوں گے, ہے نا, وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے وہ آتے ہیں رسول کے پاس. اچھا تمہارے رسول کے لوگ ہیں, اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے لیکن ہیں زمانے رسول کے. دلیل دے رہا ہوں, آتے ہیں رسول کے پاس اور کہتے ہیں ایتے بے قرآن غیر حاضر اور بدل ہو, یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے مگر یہ قرآن نہیں چاہیے. یہ ایتے بے قرآن غیر حاضر, بے سورہ یونس میں اس آیت پہ جا کے دیکھ لینا, میری بات پہ یقین نہ کرنا, میرے ترجمہ پہ بھی یقین نہ کرنا, ترجمہ بھی دیکھ لینا آیت بھی دیکھ لینا. یا رسول اللہ ایتے بے قرآن غیر حاضر, یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے لیکن یہ قرآن نہیں چاہیے دوسرا دے دیں. کافر کہہ رہا ہے بھائی کافر تو نہ رسول مانے نہ قرآن مانے. یہ کون سا کافر کا ہے؟ کافر نہ اللہ مانے نہ رسول مانے نہ قرآن مانے. اور یہ کیا کون ہے؟ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ قرآن چاہیے لیکن یہ قرآن نہیں چاہیے دوسرا دے دیں. او بدل ہو, یا اسی قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے, کیا مطالبہ ہے؟ یا پورا قرآن لے جاؤ دوسرا لے آؤ, یا اسی قرآن کو رکھو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو. تو جو مطالبہ کر رہے تھے تبدیلی کا ان کے مزاج میں تحریف تھی نا, مکمل ہو گئی. ان کے مزاج میں تحریف تھی کہ تھوڑا سا بدل دو. تو اگر رسول انہی کو دے کے چلا جائے تو قرآن کی عبادت کا بندوبست کیا ہے؟ اگر رسول انہی کو قرآن دے کے چلا جائے تو پھر عبادت کا بندوبست کیا ہے؟ اب جواب سننا ادھر ہم یہ جانا آگے, اور جہاں جانا ہے وہاں سب کو لے کے جانا ہے. اب دو یا تین آیتیں پیش کروں گا اور ان آیتوں کو ذہن میں رکھ لینا. ان لگن اللہ یا چنا جا کہا کیا کہتے ہیں, ایتے پہ قرآن میں لہٰذا ہو بدل ہو, یا دوسرا قرآن دیجئے یا اسے بدل دیجئے. قول رسول کہہ دو, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میری کیا مجال ہے کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں تحریف کر سکوں؟ میری کیا مجال ہے؟ جب نبی کی مجال نہ ہو تو امت کو کہاں سے مل جائے گا؟ ماں یقین انوبت دے رہا ہوں من تلقاء نفسی, میری یہ ہمت نہیں ہے. رسول کہہ رہے ہیں میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں کوئی بھی تبدیلی کر سکوں. بھائی توجہ رہے, ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میرا کام تو فقط اتنا ہے کہ میں وحی الہی کا اتباع کروں. کیا نا اس تھیسس میں آ گیا, رسول وحی الہی کا اتباع کرے, طے ہو گئی بات. رسول وحی الہی کا اتباع کرے, اور اب پورے اتباع کے بارے معلوم ہے, پیچھے پیچھے چلنا, اتباع کے بارے پہلے ہی پیچھے پیچھے چلنا. رسول وحی الہی کا اتباع کرے, اب رسول کا اتباع کون کرے بتاؤں؟ سورہ یوسف بارہواں سورہ قرآن مجید کا, قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دیکھو رسول کہہ رہے ہیں, قرآن کہلوا رہا ہے, رسول کہہ رہے ہیں قل, محمد کہہ دو, ہذہ سبیلی, یہ دین یہ شریعت میرا راستہ ہے, میں قدم رکھتا جاؤں شریعت بنتی جائے, میں قدم رکھتا جاؤں شریعت بنتی جائے, میں بولتا جاؤں دین بنتا جائے. ہذہ سبیلی, یہ دین میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت انا، دیکھو پوری بصیرت کے ساتھ میں تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہوں، تو دین کی طرف بلانا یا میرا حق ہے، وہ من اتبعنی یا اس کا حق ہے جو میرا مکمل اتباع کرے. اور بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، رسول وحی الہی کا اتباع کرے، تیو میرے بعد رسول کے بعد، رسول کے بعد جو دین کا وارث ہو وہ رسول کا اتباع کرے، تیو میرے بعد. اب سنو، سورہ انفال میں آواز دی یا ایوہ النبی، کہاں پہچانے کہ رسول کا اتباع کرنے والا کون ہے؟ نہیں، ایک آیت اور سنتے جاؤ، فمن حبیا کرون، یہ آیت جہاں جہاں میرا محترم سننے والا سن رہا ہے اسے یہ آیت حبیا کر رہا ہوں، فمن تبعنی، فمن تبعنی فہو منی، جو میرا مکمل اتباع کرے وہ منی ہے. بات پہنچ گئی؟ بات بات میرے سننے والوں سے پہنچ گئی؟ جو میرا مکمل اتباع کرے وہ منی ہے. تو ہم کہاں ڈھونڈے کہ محمد کا مکمل اتباع کرنے والا کون ہے؟ سورہ انفال میں آواز دی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. نبی مت گھبراؤ، جنگوں میں مت گھبراؤ، نبی جنگوں میں مت گھبراؤ، تمہاری اتباع کرتا ہے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. نبی جنگوں میں مت گھبراؤ، جنگوں میں مت گھبراؤ، تمہاری مدد کے لیے اللہ ہے، تمہاری مدد کے لیے سارے مومن نہیں، مومنوں میں وہ جو تمہارا مکمل اتباع کرتا ہے. جب احد کے میدان میں گھمسان کا رنگ پڑا اور لوگوں نے حفظ جان کو حفظ رسالت پر ترجیح دیا، مجھے نہیں معلوم کہ میری باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. جب احد میں گھمسان کا رنگ پڑا، احد کے میدان میں جب گھمسان کا رنگ پڑا اور لوگوں نے رسول کو چھوڑ دیا اور اپنی جانوں کی عبادت کی، اس وقت ایک ہی انسان تو تھا، جملہ سنتے جاؤ، ایک ہی انسان تھا احد کے میدان میں. بھائی اب جملہ آ گیا ہے نا، تو پھر اب ناگزیر ہے کہ میں اس جملے کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر ہی دوں. احد کی جنگ تو ذہن میں ہے نا. اچھا، احد کی جنگ میں کیا ہوا کہ پیغمبر نے گھاٹی کے دونوں سروں کے اوپر اپنے کچھ لوگوں کو موچن کیا، گھاٹی یعنی درہ، اور کہا دیکھو زمین و آسمان تل جائیں، تم اپنے مقام سے نہ ٹلنا، زمین و آسمان تل جائے تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گے، انہیں معمور کر کے. اچھا بھائی، یہ حدیث کا واقعہ نہیں ہے، تاریخ کا واقعہ ہے، تاریخ سے لکھا، جا کے تاریخوں میں ویریفائی کر لینا میرے اس واقعے کو. زمین و آسمان تل جائے تم نہ ٹلنا، حکم دے دیا نا. اب رسول آئے جنگ کے ہوتے میدان میں، جنگ ہوئی، مسلمان فاتح ہوئے. جب فاتح ہوئے تو وہ تو گھاٹی سے دیکھ رہے تھے نا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی اب رکنے سے کیا فائدہ ہے، اب رکنے سے قیاس کیا، قیاس، اب رکنے سے فائدہ کیا ہے بھائی، اب تو ہم نے جنگ جیت لی نا، تو اب رکنے سے فائدہ کیا ہے. چلو، تو 50 افراد تھے، دو نے منع کر دیا کہ نبی نے کہا تھا نبی کو آسمان چل جائے، تم مت چلنا، دو کھڑے رہے اور تاری چلے گئے. حکم رسول کو سننے کے باوجود کہ زمین و آسمان ٹل جائے تم نکلنا، دو رہے اور تالی چلے گئے، چلے گئے نا. ادھر مشرکین کا لشکر، مشرک فوج پیچھے چھپی ہوئی منتظر تھی. جب انہوں نے دروازہ خالی دیکھا تو ادھر سے حملہ کیا، اور حملہ کیا اور جنگ کا پردہ پلٹ گیا، مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے. تو قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا کہ جب بھی انسان حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے قیاس کو دخل دے گا، جیتی ہوئی جنگ کو ہارتا رہے گا. اور تو ریکارڈ ایک جملہ سنتے جاؤ، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غدیر میں اتنے سارے لوگوں نے سنا ہو اور سب بھول گئے ہو؟ تمہیں بھولا کوئی نہیں تھا، 50 میں سے 50 نے سنا تھا، لیکن 48 نافرمان ہو گئے یا نہیں؟ اب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے. احد جب ہار رہے تھے نا، تو لوگوں نے محفوظ مقامات پہ پناہ لی. کل ایک انسان تھا، کل ایک. جلد آج میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو سمپ کر لوں اور گفتگو اپنے تلخیص کے مراحل میں داخل ہو جائے، لیکن بات مکمل ہو جائے. اچھا، مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے. اچھا، اب رسول کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں تھا، ایک تھا، یاد ہے نا، یاد ہے نا، ایک تھا. کوہنیوں سے لہو ٹپک رہا ہے، اور کفار کا لشکر کو رسول پہ حملے کر رہا ہے, اور وہ اکیلا جس کا نام علی ہے, کبھی دائنے سے حملے کو روکتا ہے, کبھی بائیں سے حملے کو روکتا ہے, کبھی پیچھے جاتا ہے رسول کے, کبھی سامنے آتا ہے رسول کے, اور چاروں طرف رسول کے ناکے کے طواف کرتا ہے اور رسول کی عبادت کر رہا ہے نا. نہیں ذرا اس سے پہلے کی بات سن رہا بھائی, یہ تو تاریخ کے وہ واقعات ہیں جو مسلمانوں کے لیے عبرت ہیں. ایک مشرک نے پتھر پھینکا دہنے رسول کی طرف, دہنے مبارک رسول زخمی ہوا اور رسول اس وزنی پتھر کے صدمے سے زمین پہ آئے. ایک چھوٹا سا گڈھا تھا, رسول اس گڈھے میں تشریف لائے اور کچھ دیر ہو گئے. ادھر تاریخ لکھتی ہے کہ محمد غائب ہوئے اس گڈھے میں, اور ادھر ابلیس نے آواز دی ان محمد القدین ادھر محمد قتل ہو گئے جاؤ. ابلیس یہ سمجھ آئی کہ اگر ہدایت تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جائے تو ابلیس کہتا ہے دنیا سے گزر گیا. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی لیکن بات تو مکمل ہو جائے نا. تو اب ایک اکیلا انسان رسول کی حفاظت کر رہا ہے, ابلیس نے کیا آواز دی ہے محمد قتل ہو گئے جاؤ. میں یہی تو ہے یا کس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ان محمد قتل ہو گئے جاؤ. یہ کس نے کہا کہ قتل ہو گئے جاؤ؟ ابلیس نے. اور اب قرآن کی آیت پڑھوں, وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْغُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, سورہ آل عمران تیسرا سورہ, والرسول ہو یدعوکم فی اخراکم, اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. وَإِذْ تُسْعِدُونَ, جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے, وَلَا تَلْغُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور مڑ کے نہیں دیکھتے تھے, دنہ داہنے نہ بائیں, اتنے تیز جا رہے تھے کہ داہنے بائیں نہیں دیکھتے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے پکار رہا تھا کہ آؤ. بھائی اب میدان احد میں دو آوازیں ہیں, ابلیس نے کہا کہ جاؤ, رسول نے کہا کہ آؤ. اب یہ کہتے ہوا کہ لوگوں نے رسول کی آواز نہیں سنی, ابلیس کی آواز سب نے سنی. اس بات کے لیے یہ ساری تمیزیں ایک ہی میدان میں ایک جگہ پر میں بول رہا ہوں, اور اگر یہیں میرے پہلو میں کوئی بیٹھ بولے اس کی آواز آپ نہیں سنیں گے. بھائی دونوں آوازیں سنیں گے, اب وہ گٹمٹ ہو جائے دوسری بات ہے, لیکن سنیں گے دونوں آوازیں. تو آج تک مورخ نے تو لکھ دیا, قرآن نے بھی لکھ دیا کہ رسول پکار رہا تھا, تاریخ نے لکھا ابلیس پکار رہا تھا جاؤ, قرآن نے لکھا رسول پکار رہا تھا آؤ. تو اب ایک ہی میدان میں ایک ہی سننے والوں کے درمیان ایک ہی وقت میں دو آوازیں تھیں, ایک کہہ رہا تھا کہ جاؤ, دوسرا کہہ رہا تھا کہ آؤ. اب یہ میری آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ لوگوں نے ابلیس کی آواز تو سنی اور میرے نبی کی آواز نہیں سنی, تو یہ آخر ہوا کیسے؟ تو بھائی جو جس آواز سے مانوس ہوگا وہی تو سنے گا. آسان باتیں, سیدھی آسان باتیں آپ کر رہا ہوں. تو اب گئے, میں توجہ رکھ رہا, اور جو آواز محمد سے مانوس تھا وہ رکا رہا یا نہیں؟ بھائی آپ کے سامنے ہے نا, آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے, وہ رکا رہا. دائرے سے بھی حملے کرو گا, پائے سے بھی حملے کرو گا, سامنے سے بھی حملے کرو گا, پیچھے بھی حملے کرو گا. ایک علی ہے, ایک علی ہے, ایک علی ہے جو محمد کی عبادت کر رہا ہے وہاں کے میدان میں, ایک اکیلا علی ہے نا. اور رسالت جلال میں ہے, میرا نبی جلال میں ہے. کہنے لگا کہ علی تم بھی کیوں نہ بھاگ گئے؟ تنگ ہے, تنگ ہے, یہ نبوت کا تنگ ہے امامت پر. ارے نبوت کی بیعت امامت کی بیعت ہے, اب نبوت کا تنگ ہے امامت پر, نہیں امامت کے ذریعے سنانا کسی اور کو ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب نبوت دے گا. بھائی سننا, جتنا بڑا جملہ نبوت کا ہے اس سے کم چھوٹا جملہ نبوت امامت کا نہیں ہے. یا علی, یا علی تم بھی کیوں نہ بھاگ گئے؟ ہاتھوں کو جوڑ لیا, یا رسول اللہ ان علی فی کا عزت, اللہ کے رسول میں تو آپ کا پیرا ہوں, اگر آپ بھاگ کے تو میں بھی بھاگا. مرحلہ فکر ہے, اور اس مرحلے فکر پر اب میں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں. اب اکیلا علی ہے, آستینیں الٹی ہوئی ہیں, لباس متحرک پھٹ چکا ہے, کوہنیوں سے خون چمک رہا ہے, داہنے سے بھی بچا رہے ہیں محمد کو, بائیں سے بھی بچا رہے ہیں, سامنے سے بھی پیچھے سے بھی. اتنے میں لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. بھائی معلوم سب کو ہے معلوم سب کو ہے. میں تو ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں, پھر ایک جملے کے لیے تلوار ٹوٹ گئی. یا رسول اللہ آئے, یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول صاحب کو دکھا کے بیٹھ گئے. یہ عجیب کمال کی منزل ہے, عجیب کمال کی منزل. سننا سننا, یہ کہ بہت زیادہ بسنے پاتے نا, یہ سنگ ہے, یہ جنگ وحد کی سنگ ہے. سب کی ہندی میں جنگ بدر کا ہوئی سنگ ہندی میں, ایک سال پہلے ہوئی نا جنگ بدر. جنگ بدر میں صحابی حضرت ابو سفیان اور ان کا, یہ ان کا رقم ہے, ان کا اس میں گرامی اوقاتا ابن مہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اوقاتا ابن مہر جنگ بدر. سننا, اچھا جنگ بدر وحد ایک سال پہلے ہے نا, ایک سال پہلے, ایک سال پہلے حضرت اوقاتا ابن مہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلا رہے تھے جنگ بدر میں, اور تلوار چلاتے چلاتے ایسی تلوار ماری کہ تلوار ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی تلوار لیے ہوئے دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی, اللہ کے رسول نے تلوار ٹوٹ گئی. تو پھینک دو, وہ کہتا ہے تلوار بھیج دی. رسول نے نیچے دیکھا, کھجور کی ٹہنی بڑی تھی, اسے اٹھایا, وہ کہتا کہ ہاتھ میں دیا, کہا جاؤ جنگ کرو. ٹہنی تلوار بڑی, وہ کہتا کہ بھیج جنگ کی. تمام ہونے والی ہے, میری بات مکمل ہونے والی ہے, لیکن جملہ تو مکمل ہو جائے نا. تو ایک سال پہلے, ایک سال پہلے وہ کہتا کو ٹہنی دے دی تھی جو تلوار بن گئی تھی, اور ایک سال کے بعد علی آئی, رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. جب ٹہنی اٹھا کے دے دی ہے, بھائی آپ تو عالمین کے سب سے بڑے رسول ہیں, جو بھی اٹھا کے دیں گے وہ تلوار بن جائے گی. جو بھی آپ اٹھا کے دے رہے ہیں نا علی کو, وہ تلوار بن جائے گی. تو دے دیجیے, کچھ اٹھا کے دے دیجیے. نہیں تم ہے رسول, رسول تم ہے. اتنے میں فرشتہ چیختا ہوا آیا, فرشتہ چیختا ہوا آیا, لا فتح الا علی, لا صاحب الا ذوال وقار, تلوار آئی نہ رسول سے. تو یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہ دی, آپ نے کیوں نہ دی؟ تو ہم رسول کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے بھائی یہ کعبے سے آیا تھا. توجہ توجہ, یہ کعبے سے آیا تھا. تو جب سپاہی ادھر سے آیا تو ادھر آئی ادھر ہی دیا ہے. جب سپاہی ادھر سے آیا ہے تو پھر میں اسلام کیوں دوں؟ اسلام ادھر سے آئے تو سپاہی ادھر سے آیا, اسلام ادھر سے آیا. کیسے دو بھائی محمد اور علی؟ اگر جملے کو یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا, دنیا کا پہلا بھائی کا رشتہ حابیل و قابیل کا ہے, اور اسی دن عالمیت بدنام ہو گئی. ہو گئی یا نہیں؟ پہلا رشتہ بھائیوں کا حابیل اور قابیل کا ہے, اور اسی دن اس رشتے پہ داغ لگ گیا. خدا کی قسم یہ داغ نہ چھوٹتا اگر محمد اور علی نہ ہوتے, اور اگر حسین اور عباس نہ ہوتے. تقریر تمام ہو گئی. اب میں مسائل کے چند جملے اپنے موسم سننے والوں کی خدمت پیش کروں گا. اور میرے دونوں دوست تشریف فرما ہے, مولانا عباس تمہاری بھی تشریف فرما ہے, مولانا حضرت سوالی خان بھی تشریف فرما ہے, اور یہ رائے ہے کہ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ مجلس سے سماعت کر رہے ہیں. یہ دونوں حضرات آج کی میٹنگ میں موجود تھے, اور یہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں ارشاد کریں گے. تو میں مسائل کی تنگ سن لو بھائی, اب میرے لیے مسائل میں کچھ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آٹھویں دو ہنگم کو بھی رفتے مسائل لگائے گئے؟ کیا آٹھویں محرم کو؟ محرم کی آٹھویں تاریخ گزر گئی نا, گزر گئی نا محرم کی آٹھویں تاریخ. یہ آٹھ محرم منسوب ہے میرے مولانا ابوالفضل عباس سے. ابوالفضل عباس یہ ہے کون؟ یہ کون بھائی؟ عجیب کردار ہے ابوالفضل عباس کا. ہے اٹھا کے دیکھ لو. میں یہ کہتا ہوں کہ میری بات تو کبھی اعتبار نہ کرو, لیکن جو کتابوں میں لکھا ہے اس پہ اعتبار کرو. تو عباس کون ہے؟ حسین پکارے عباس کو, اکبر کو کوئی کام ہو اکبر پکارے عباس کو, سکینہ کوئی بات کہنا چاہے سکینہ پکارے عباس کو, بیویوں کو کوئی کام ہو بہن پکارے عباس کو, عمر کو سن پکارے عباس کو. عباس سمجھ میں آ گیا؟ معصوم کی ایک چھوٹی سی روایت سنو. میدان حشر میں سارے انبیاء و مرسلین آ جائیں گے, بڑے نبی بڑے بڑے رسول وہ اپنی اپنی امتوں کے ساتھ جب آ جائیں گے, تو ایک سواری نور کی سواری, نور کا ناکہ, وہ داخل ہوگی میدان حشر میں, اور اتنا جلال ہوگا, اتنا احتشام ہوگا, اتنی حیبت ہوگی اس سواری کی کہ ایک نبی دوسرے نبی سے پوچھے گا کہ یہ کس امت کا رسول آ رہا ہے. نبی جواب نہیں دے سکیں گے. ایک مرتبہ عرش الٰہی کی آواز آئے گی کہ میرے پیغمبروں, یہ کسی امت کا نبی نہیں ہے, یہ حسین کی فوج کا سالار ابوالفضل عباس ہے. سمجھ میں آ گیا عباس؟ عباس سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اور سنو ایک جملہ. عباس کی شان تو سمجھ میں آ جائے, اس لیے کہ میں یہی مسائل ہیں, یہی عباس کے فضائل ہیں.
میں زیادہ تفصیل مسائل پر نہیں کروں گا, ممکن ہے شبل تمہیں کچھ وغیرہ بات کر بتایا سوسائٹی کی مبارک نام ہے. لیکن جملہ سنو, قیامت کے دن جب رسول مقام محمود پہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور شہزادی آئے گی یا اہل میں جر غسو اور سارا تم حتہ تجوتا فاطمہ بنت محمد میں جر والا ہلو اپنی آنکھیں نیچی کرو, محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. بی بی بڑی شان سے آئے گی میدان حشر میں اور آ کے مقام محمود کے سامنے کھڑی ہوگی. رسول جہاں بیٹھے ہوں گے نا اس کے سامنے شہزادی آئے گی. ایک مرتبہ رسول اپنی بیٹی سے پوچھیں گے کہ بیٹی آج شفاعت کرنی ہے, کچھ شفاعت کا سامان بھی لائی ہے, کن چیزوں سے شفاعت کرے گی؟ تو ایک مرتبہ پی گئی جو کٹے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں اٹھائے گی. اور کہے گی بابا کفانہ علی شفاعت یدانے مقبوطانے لیبر عدل عباس, آج کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو ہاتھ کافی ہے. آپ نے کہیا کیا مجلس تمام ہو گئی. اگر وقت میں گنجائش ہوتی نا تو میں تفصیلی مسائل بیان کرتا, شب میں شہزادے کے سلسلے میں ابو الفضیل عباس کے سلسلے میں کچھ تفصیلات دوں گا. اب یہاں گفتگو تمام ہو رہی ہے. آئے مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں عباس, تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. سن لو, ایک جملہ مختل کی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ نہیں عباس, تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. ہاتھ جوڑے کہا مولا کیوں؟ عباس کی زندگی کا یہ پہلا اور آخری کیوں ہے؟ عباس میں بڑی اطاعت تھی, عباس میں بڑی اطاعت تھی, اور وہ اطاعت کیوں تھی یہ رات میں بیان کروں گا. عباس میں اطاعت کیوں تھی یہ شب میں بیان کروں گا, لیکن بڑی اطاعت تھی عباس میں. عباس پوچھ رہے کیوں, یہ عباس کون ہے؟ حسین کہے اٹھو اٹھ جائے, حسین کہے بیٹھو بیٹھ جائے, حسین کہے پلا چلا جاؤ چلا جائے, حسین کہے آ جائے. کبھی کیوں نہیں پوچھا. لیکن جب شہادت سے روکا, جب جنگ میں جانے سے روکا کہ عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا, کہا مولا کیوں؟ کہا عباس اس لیے کہ تم میری فوج کے علم بردار ہو. آپ رو چکے, میری تقریر تمام ہو گئی. بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. کہا عباس تم میری فوج کے علم بردار ہو. فضلہ یمینا میں سنبھالا, عباس سے پانی لے گا. کہا مولا آپ کو فوج کہاں ہے؟ آخری جملہ سنو, اب وہ فوج کہاں ہے؟ حسین نے کہا عباس کچھ بھی ہو جائے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. عباس کو اجازت نہیں ملی. اب سنو, بس رو چکے تو آخری جملہ سنو, اور خدا کی قسم اگر رونے کے لیے کافی نہ ہو تو پھر میں آگے پڑھوں. آخری جملہ سنو. عباس مایوس ہوئے, پلٹے, ایک خیمے کے دروازے پہ اکڑوں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے سوچنے لگے کہ مولا نے اجازت نہیں دی, اجازت ملے تو کیسے ملے. اتنے میں اس خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی. آخری جملہ سنو, سکینہ کی آواز آئی کہ بھوبی اما میں بات جانتی ہوں, بھوبی اما میں بات جانتی ہوں. بس یہ سننا تھا کہ آپ بات کے کھڑے ہوئے کہا کہنے کے بیٹی سکینہ تھا میرے پاس والا. آپ رو چکے, بیٹی سکینہ تھا میرے پاس والا. بچی دوڑتی ہوئی عباس کے پاس آئی. کہا بیٹی بہت پیاسی ہے. کہا کہاں جا دادان, میں بہت پیاسی ہوں. کہا جا بیٹی, دوڑ کے اپنا چھوٹا مشیدہ لیا. یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ. بیٹی جا, عباس کہہ رہے سکینہ سے, بیٹی جا اپنا چھوٹا مشیدہ لیا. سکینہ گئی اپنا چھوٹا مشیدہ لائی. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور کہنے لگے بیٹی سکینہ بس اپنے بابا سے چل کے اتنا کہہ دے کہ میں بہت پیاسی ہوں, آگے میری ذمہ داری ہے. اب سکینہ کے ہاتھ میں مشیدہ ہے, سکینہ عباس کی گود میں ہے. عباس چلے حسین کی طرف, حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک جملہ عباس سے کہا, ایک جملہ سکینہ سے کہا, اب مجھے اجازت دے دو. عباس سے کہنے لگے, عباس میں سمجھ گیا کہ سکینہ کو کیوں لائے ہو. کیا میں نے تمہیں جنگ کی اجازت دی؟ نہیں. کیا میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی؟ اور ایک مطلب مجھے بیٹی کی طرف کہ سکینہ اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو. جب تعلیم کماتے ماریں گے, جب کانوں سے کوئی مارے لو دیں گے تو اپنے چچا کو بہت یاد کرو گی.
حالات آپ کے سامنے, اس شہر میں ہوا اس پر جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے. کل بھی اسی ممبر سے یہی کہا, اس وقت بھی یہی کہہ رہا ہوں, اور صبح وزیر اعلی کے سامنے بھی یہی کہا کہ یہ سب کچھ آپ کی نااہلی کا ثبوت. پاس تمام اطلاعات پہنچ رہی تھیں, شہر کے حالات اچانک خراب نہیں ہوئے, رات کے اندھیرے میں اچانک یہ کارروائی نہیں ہوئی, بلکہ ایک تنظیم سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اعلانیہ آپ کے اس ملک میں دہشت گردی کر رہی ہے اور دہشت گردی کا پروگرام رکھتی ہے, اس نے اپنے پروگرام کو چھپایا نہیں ہے. آخر کیا بات ہے جو ان کے غریبانوں تک تمہارا ہاتھ نہیں جا رہا؟ وجہ ہے کہ ان تک تمہارے ہاتھ نہیں پہنچتے. کیا یہ ڈھکے چھپے ہیں؟ نہیں معلوم کہ کون دہشت گردی کر رہا ہے. گفتگو ہوئی اور جو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں انہیں آپ مانیں یا نہ مانیں تو اختیار ہے, آپ کو اختیار ہے. یقین دہانی انہوں نے یہ کرائی ہے کہ جن افراد کے نام ایف آئی آر میں دیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا. کے نام دیے گئے انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا اور پھر قانونی کارروائی ہوگی. دوسرے, ہم نے ان کے سامنے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ جو کچھ ہوا یہ ممکن ہے کہ دسویں کے جلوس کے اختتام کے بعد جبکہ ہمارے نوجوان شام غریبہ سن کر لوٹ رہے ہوں گے, ممکن ہے کہ اس وقت ہو. کسی کی مجال یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہم نے کہا کہ نویں اور دسویں کے ہمارے جلوس پر کوئی مقابلے پر آ جائے, کوئی آ کے ہمارے جلوس کو روکے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ رہا ہے تو ہماری طرف سے یہی کہا گیا کہ آپ اپنی فوج بھی ہٹا لیں, پولیس بھی ہٹا لیں, ہم جانے اور ہو جائیں. مجال نہیں ہے اور نہ ہمیں خوف ہے نہ ہراس ہے. نویں کے جلوس سے متعلق, دسویں کے جلوس کے متعلق, ہمارا ہر نوجوان جلوس میں ہوگا. خدشہ ہے تو یہی کہ جب جلوس اختتام پذیر ہوگا اور لوگ ادادار ماتم کر کے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے تو اس وقت یہ سازشی عناصر کے دشمنان اعظم کوئی کارروائی نہ کریں, اس کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں. انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے, اب وعدہ وفا کریں یا نہ کریں. آپ کو ان کی تاریخ تو معلوم ہے نا, وعدوں ہی کے سہارے یہ برسوں گزار دیتے ہیں. یہ وفا کریں یا نہ کریں, وعدہ ضرور کیا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے, فورسز رہیں گی, انتظامات رہیں گے. اور اس کے علاوہ گفتگو رہی ہے، چونکہ آج کی گفتگو اور آج کی میٹنگ صرف اس شہر میں پیش آنے والے ان واقعات سے متعلق تھی جو ان ایام ازا کے دوران پیش آئے، اور وہ جو معاملہ اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ ان کی سطح سے بلند ہے، یہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے. وہ جو تقریر ہوئی ہے وہ سندھ میں نہیں ہوئی ہے، وہ پنجاب میں ہوئی ہے. یہ حکومت کا موقف، یہ بات ہم نے یہاں بھی کی تھی، جی او سی کے سامنے بھی کی، لیکن ان سب کے اختیارات ایک حد تک محدود ہیں بقول ان کے. لہذا اس وقت جو فوری معاملات جو پیش نظر تھے اور جو اہمیت کے حامل تھے کہ یہ ایام ازا کس طرح سے گزرے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بات صرف 8, 9, 10 محرم تک کی نہیں ہے، 10 کو عزاداری ختم نہیں ہوتی، عزاداری 8 ربیع الاول تک جاتی ہے، مجالس اور ماتم 8 ربیع الاول تک ہوں گے، اور جہاں تک کمپرومائز کا تعلق ہے تو واضح طور پر مولانا حسن ترابی صاحب موجود ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم کسی قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار ان کے ساتھ نہیں. دے کے معاملے میں کیسا کمپرومائز، کس قسم کا کمپرومائز نہیں، بس ایک ہی بات ہے، لکم دین و پوائنٹس پر چوکیاں قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا کہ جہاں سے ہمارے عزادار، ہماری خواتین مجالس میں جاتے ہوئے اور واپسی پر گزرتے ہیں. گفتگو رہی اس کے علاوہ واضح طور پر انہیں بتلایا گیا کہ جو خوش فہمی تھی ہمیں اس پارٹی سے، اس حکومت سے، وہ ان واقعات کے بعد ختم ہو چکی، امیدیں تھیں وہ ختم ہو چکی. کوئی اس خوش فہمی میں رہے کہ یہ قوم ہماری زر خرید ہے، ہمارے ووٹ خیرات کے ہیں، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. ہم صرف عزم چاہتے ہیں، عزم چاہتے ہیں، اور ملک کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، مولا کا ارشاد ہے. تو ہم ان سے یہی معروضات پیش کرتے رہے، اور انہوں نے واضح طور پر یقین دہانیاں کرائی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا معاوضے کا، ہم نے کوئی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ نہیں، ہماری پالیسی ہے، ہم معاوضہ دینے کا اعلان کریں گے اپنی طرف، آپ قبول کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے. ہم نے انہیں واضح طور پر کہا کہ ہمیں کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنا کام کریں گے، ہم کسی معاوضے کے محتاج نہیں ہیں. مزید اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا محرم سے چند دنوں قبل بارگاہ امام علی رضا پر جو سانحہ پیش آیا، وزیر اعلی صاحب دلجوئی کرنے کے لیے فوراً اسپتال پہنچے، ان کی عیادت کی اور اناؤنس کیا کہ جی ان کے علاج و معالجے کا کے تمام اخراجات کرے گی، اور بارگاہ امام علی رضا میں جو مسجد کو نقصان پہنچا ہے اس کے تمام مرمت کی کے تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی، اور یہ ان کے مشیر واضح طور پر اقبال یوسف صاحب اعلان کر کے گئے، لیکن حسب روایت وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، کیونکہ ان کی روایت رہی ہے اب تک کوئی وعدہ پورا نہ ہوا، تو اس وعدے کی طرف بھی ان کی توجہ مبذول کرائی گئی، تو انہوں نے پھر یہ وعدہ کیا پھر یہ وعدہ کیا. یقین کریں کہ نہ کریں وعدہ ضرور کر لیتے ہیں, اتنی شرافت ہے کہ وعدہ ضرور کرتے ہیں. تو وعدہ کیا کہ نہیں ہم اس کی مرمت کے لیے اور ان مریضوں کے علاج معالجے کے لیے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہو معلوم. بہرحال تو یہ گفتگو رہی ہے اور آئندہ کے لیے انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ انتظامات مکمل رہیں گے. کوشش یہی ہوگی کہ اس قسم کے واقعات پیش نہ. آج جیسا کہ کل چوکین سے متعلق مطالبات ہم پیش کر چکے ہیں اور وہ اٹھائیں گے. میں نے جیسا کہ کہا اس وقت ہماری ساری توجہ اس طرف ہے کہ یہ ایام عذاب خیر و خوبی گزر جائیں اور جس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں یہ نہ آئیں. اس کے علاوہ مولانا حسن ترابی صاحب نے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ آج جنگ کے رنگ اخبار جنگ کے رنگین صفحات پر سورہ بقرہ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا گیا ہے. اس میں یزید کو حضرت یزید لکھا گیا ہے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ اخبار جنگ کا دین اور ایمان کیا ہے. جنگ ایک عرصے سے شرنگیزی کرتا رہا اور اسی قسم کی غلطیاں دانستہ کرتا رہا ہے. بہرحال اب آپ کی مرضی ہے. اب یہ اخبار جنگ کا معاملہ آپ کے ہاتھوں میں ہے, ہمارے ہاتھوں میں نہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کریں. آپ اگر چاہیں تو یہ اخبار چل سکتا ہے, بک سکتا ہے, اور اگر آپ حسن ترابی صاحب نے علامہ کملی صاحب نے آپ حضرات کو ایک بار کی طرف متوجہ کیا, آپ نہیں سمجھیں. آپ چاہیں تو اس شہر میں دوسرے شہروں میں جنگ بک سکتا ہے, اگر آپ نہ چاہیں تو نہیں بک سکتا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں, خریدنا بند کریں. آپ اس بات کا انتظام کریں کہ جنگ اس شہر میں اور دوسرے شہروں میں اصل بکائے نہیں. حسن ترابی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی ٹیلی فون سے گفتگو ہوئی ہے. محمود شام ان کا اس مضمون کا لکھنے والا ہے اور اس ایڈیٹر ہے, اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ کل وہ معذرت شائع کریں گے. کل تک انتظار کریں, دیکھیں معذرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں.
حضرت نے سید الشہداء زیارت سے پہلے کل کی مجلس اور جلوس کے لیے اعلان سما دے جائیے کہ کل یہاں انشاءاللہ 10:30 بجے مجلس کا آغاز ہوگا اور بعد ختم مجلس یہاں سے روایتی جلوس برآمد ہوگا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ ہال پر اختتام پذیر ہوگا. ٹریفک کے انتظامات کل کے سلسلے میں یہ ہیں کہ نشتر پارک کے اندر گاڑیاں سولجر بازار والے راستے سے آئیں گی, سولجر بازار کا جو گیٹ ہے اس طرف سے, اور باہر نکلیں گی وہ پرانی نمائش کے راستے سے. کل انشاءاللہ مسجد کا آغاز 10:30 بجے ہوگا.
السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین, السلام علیک یا ابن فاطمہ الزهراء سیدۃ النساء العالمین, السلام علی اخیک الحسن وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك, وعلى الخصوص نقيك لابي الفضل العباس, وعلى ولديك العليين الجيدين, وعلى المستشهدين بين يديك. السلام عليك يا أبا عبد الله, ف فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز معكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى يا علي ابن موسى ايها الرضا الرعد بالقدر والقضاء سيدي ارزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله في العهد يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ودهورك واجعلنا من انصارك وعوانك ومن شيعتك ومن المحبين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات.